Yeah, exactly. آئیے محترم حضرات تشریف لے آئیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. 8 رکوعوں پر مشتمل سورۃ البقرہ کا یہ حصہ جو 3 حصوں پر ہم نے مشتمل کر کے سمجھا، خاص طور پر جو آخری حصہ اس وقت ہم نے مطالعہ کیا یہ تحویلی نوعیت کا تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر تحویل قبلہ کا واقعہ بیان فرمایا. اس کی جو آخری دو آیات مبارکہ ہیں وہ روانی میں ترجمہ تو خیر ہو گیا تھا، لیکن آیت مبارکہ بہت اہم ہے، لہذا چند منٹ انشاءاللہ ہم اس حوالے سے مزید لگائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات مبارکہ تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں کتاب یعنی احکامات شریعت، والحکمہ اور اس کی حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ان کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بنیادی کا جو مقصد بعثت کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ بیان کیا گیا ہے. لہذا سب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اپنے ذہن میں لے آئیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ایک عادلانہ قیام کے لیے مبعوث فرمایا. 3 مرتبہ قرآن میں وہ آیت مبارکہ آتی ہے، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں اور فتح میں. هو الذی ارسل رسول بالہدا ودین یظہرہ علی الدین کلہ. یہ مقصد بعثت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عادلانہ، لہذا اس مقصد بعثت کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیاری کی، جو ساتھی جمع کیے، ان کو مجتمع کیا، وہ ہے وہ بنیادی طریقے ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا، پہلے حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں، اور یہاں پر اس الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہ پاک نے وہ 4 بنیادی کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اجتماعیت کو جمع کرنے کے لیے اختیار کیا، ان کا تذکرہ کیا. یا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہم لے کہ اگر ہم بھی یہی کام کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دنیا میں عادلانہ نظام کے قیام کی جد اور لوگوں کو، افراد کو تیار کرنا، یہی کام کرنا ہوگا. اس لیے کہ اگر انقلاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے آیات قرآنی کی تلاوت کرو. یہ گویا ایسا ہے جس طرح ایک میگنیٹ ہوتا ہے، آپ میگنیٹ کو جب مار پھیلائیں گے، چلائیں گے، تو جو بھی اہل خیر ہوں گے, صاحب خیر, جن کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہوگی, ایمان باقا, خیر کا رخ کچھ نہ کچھ ہوگا, تو وہ لازمن قرآن کی دعوت کے قریب آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ بالکل ڈیڈ ہو, ابھی یہ اس معاشرے میں زندگی موجود ہے. لہذا ایسے لوگوں کو مجتمع کرنے کے لیے قرآن کو جمع کیا جاتا ہے. امت کو مجتمع کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. لہذا امت کے وہ لوگ جو درد رکھنے والے ہیں خاص طور پر اس امت کا, ان کو قرآن حکیم کی بنیاد پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرے. اس لیے کہ قرآن بے ہوگی تو انشاءاللہ تفرقے سے پاک ہوگی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور قرآن تو لازمی طور پر اس میں تفرقہ ہوگا, لازمی طور پر اختلاف رائے ہوگا, جس کی وجہ سے یہ امت مزید تقسیم جائے گی. تو اس وقت امت کی بگڑی سنوارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قرآن کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے, اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو, ویزکیکم, اس قرآن ہی کی بنیاد کے نفس ہوگا. اس لیے کہ قرآن انسان کے دل میں وہ پیدا کرتا ہے وہ خوف خدا پیدا کرتا ہے, جس سے انسان کی باطنی تفہیر ہوتی ہے. تزکیہ اصل میں کہتے ہیں باطنی تطہیر کو, اندر سے جو ہے انسان کے باطن جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جائے. ایک ظاہری تطہیر ہے جس کو ہم طہارت کہتے ہیں, طہارت و پاکیزگی, جسم کا پاک کرنا, کپڑوں کو پاک کرنا غسل وضو اور تیمم کے ذریعے. تزکیہ اصل میں کہتے ہیں دل کو پاک کرنا, دل سے مال کی محبت, دنیا کی محبت نکالنا ہی ہے تزکیہ نفس, جو قرآن ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ فرمایا. جب تزکیہ نفس ہوتا ہے, انسان کے دل سے مال اور دنیا کی محبت نکلتی ہے, تو اس کے سامنے شریعت کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب, وہ تمہیں شریعت کی تعلیمات دیتے ہیں, احکامات شریعت سکھاتے ہیں. نماز پڑھنا ہے, پردے کے احکامات پر عمل کرنا ہے. عام طور پر اگر آپ انسان کو یا عورت کو کہنا شروع کر دیں پردہ کرو, تو واقعی ہے اس دور میں بہت مشکل کام ہے پردہ کرنا. لیکن اگر یہ کام یا آیات قرآنی سنائی, تزکیہ کیا, اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیا آخرت کا, اب اس کے لیے پردہ کا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو ہماری طرف سے ہے, اللہ نے فرض کیا ہے, اور میری اور عصمت اور تحفظ کے لیے اللہ پاک نے پردے کے احکامات دیے ہیں. اس کو اس کی حکمت بھی معلوم ہو جائے گی, احکامات کیوں دیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نہ صرف شریعت کے احکامات بتاتے تھے بلکہ اس کی حکمت بھی بتا دیتے تھے. یقین ظاہری بات ہے اللہ کا, نماز کے بارے میں فرماتا حکیم سا کرو, لیکن نماز کیوں قائم کرو یہ بھی بتاتا. صلاۃ لذکری, نماز قائم رکھو میری یاد ہے. نماز بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کریا, اور اللہ یاد ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں نماز کی حکمت, زکات کی حکمت بھی بتائی گئی. خذ من اموالہم صدقۃً تزکیہم بہا, اے نبی ان کے مالوں سے زکات لیجئے, ان کو پاک کر دیجئے, ظاہری اعتبار سے ان کا تزکیہ کر دیجئے. اسی طرح روزے کی حکمت بیان کی, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو گویا ہر شریعت کے احرام کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی بیان. حکمت کسے کہتے ہیں؟ با بصیرت کو کہا جاتا ہے. اندم انسان میرے فائدے کی سے, اور انر فیلنگ یا وزڈم یا حکمت جو ہے, یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے. یوت حکمت ایسا, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا ومن یوت الحکم اوتیا خیرن کثیرا, جن کی کو حکمت دے دی گئی, دانائی دے دی گئی, وزڈم دی گئی, بات کی طے تک پہنچنے کی صلاحیت, خیر کر دیا گیا. یہ باطنی بصیرت ہے جیسے میں نے عرض کیا انسان کے اندر. ایک ہوتی ہے ظاہری بصارت کہلاتی ہے, آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں, اور دل سے جو ہوتا ہے انسان وہ کہلاتی ہے باطنی بصیرت. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمات لوگوں کو. دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اسی طریقے کار پر عمل ہوئے باتیں جو بیان ہوئی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ ون وے ٹریفک نہیں, آپ سے اپنی تو منوائے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نہ مانیں, بلکہ میں جہاں کہیں بھی حکم آتا ہے پہلے اللہ کو میں تمہاری بات مانوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کر, پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی طرح یہاں فرمایا فونی, پس تم مجھے یاد رکھو, احکامات پر عمل کرو. مجھے یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ صبح الہیم پڑھنا نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, استغفر اللہ بھی ہو رہی ہے. دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک صاحب اتفاق سے قصبی پڑھ رہے تھے استغفر اللہ ربی من تنبی واتوب الی, اسی دوران کوئی کلائنٹ آ گیا اور اس وقت اس نے آفر کی, اب ہاتھ میں تسبیح استغفر ربی من کل ذنبین, انہوں نے کہا بھائی آپ کچھ تو شرم کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنبین, میں رشوت کا پیسہ ہاتھ ہی لگاتا میری جیب میں رکھ رہا ربی من کل ذنبین واتوب الی. تو نہیں ہے یہ کوئی, یہ تو ایگزام ہے جو انسان کر رہا ہے. اللہ کی یاد سے مراد یہ کہ ہر وقت ہر لمحے اللہ کا احکام, اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے, صرف زبان سے صرف جو ہے وہ اللہ کی یاد یا اذکار کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے تل سے اپنے پورے عملی اعتبار سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. یہ ہے مجھے یاد رکھ, میرے احکامات کو یاد رکھو. شادی بیا کا غیر موقع ہے, کمانے کا موقع ہو اور عبادات کا موقع ہو, جہاں کہیں بھی ہو جو بھی تم کرو اللہ کے احکامات کو پیش. میں تمہیں یاد رکھوں, میں تمہاری مشکلات کو حل کروں گا. اور میں نے ادا بھی بڑی پیاری کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کے کلام لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے, تذکرہ خاص. واشکروا لی, اور میرا ہی شکر ادا کرو. ولا تکفرون, اور دیکھو میرا کفر نہ کرو. آیات مبارکہ جس پہ اختتام ہوا تھا, اب آئیے 19 رکوع کا آغاز کریں اور یہاں سے خطاب. اب موجودہ مسلمان امت سے زیادہ اس کے لیے چند تمیزی باتیں نوٹ کر لیجئے. سورہ بقرہ کے مضامین میں خاص طور پر دوسرے 22 رکوع پر مشتمل ہے. ان 22 رکوع میں آپ دیکھیں گے دو طرح کے مضامین کو ریپیٹیڈلی ملے. نمبر ایک, احکامات شریعت. احکامات شریعت میں روزے, احکامات شریعت میں عبادات سے متعلق ایک چین ہوگی. یہ ایسے سمجھ لیجئے جس طرح ایک تسبیح ہوتی ہے. ایک تسبیح کے اندر مختلف کلر کے آپ مطلب چار کلر کے دانے ڈال دیجئے, آئیں گے تو پہلے ریڈ آئے گا, پھر یلو آئے گا, پھر گرین آئے گا, پھر بلو آئے گا. اس طرح یہ ریپیٹیڈلی بدلتی رہے گی. طرح آپ جو ہم رکو پڑھنے والے آپ دیکھیں چار طرح کے مضامین بدل بدل کر آئیں گے. نمبر ایک, احکامات شریعت میں عبادات. عبادات سے زکات ہے, حج ہے, خاص طور پر سرکر آئے گا بدل بدل. دوسرا موضوع جس میں آئے گا وہ آئے گا معاملات کا, انسانی معاملات ہے. نکاح سے متعلق تفصیل آئے گی, نکاح طلاق کی تفصیل ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے. دوسرا جو موضوع اس میں خاص طور پر نمایاں وہ نفاذ شریعت کی جد و جہد. ایک شریعت کے احکامات اور ایک نفاذ شریعت کی جد و جہد, اور اس نفاذ کے لیے جہاد بن مال کا تذکرہ بھی پورے کے پورے اس میں پڑھیں گے. انفاق فی سبیل اللہ, اور جتنا جہاد بن نفس آئے گا, قتال کم کرو, کتب علیکم القتال کے الفاظ بھی آئیں گے. سات طرح کے مضامین ان شاء اللہ آپ ریپیٹ آئیں گے, عبادات, معاملات, جہاد بن مال اور جہاد بن نفس. اور اسی طرح انصاف کے دوران پانچ عظیم آیات, ان تصویر کے اندر ایک بڑا موٹا سا نگینہ آپ ڈال دیجیے جس طرح ہار میں ہوتا ہے. اس طرح پانچ بڑے بڑے نگینے ہیں جو ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے. پہلی آیت آئے گی, آیت اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں بیان فرمائی ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد آیت نمبر ایک بڑی آیت ہے, نیکی کا جامع تصور. ایک آیت میں اللہ نے بیان تھا وہ ہمارے مطالعے میں آئے گا. پھر آیت الاختلاف آیت نمبر 213 کہ دنیا میں یہ اختلاف کیوں ہوا, الگ امتیں کیسی ہو گئی, الگ الگ قوم کیسے, اللہ پاک نے بیان فرمائی. پھر اس کے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت مبارکہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ آئے گی. ابھی آیت نمبر آیت دین جس میں قرض سے متعلق تفصیل آئے گی, جو قرآن حکیم کی بھی آیت مبارکہ ہے, اس کو بھی ہم پڑھیں گے. یہ مضامین اللہ ہمارے زیر مطالعہ. اب آئیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک اور بات ذہن میں لیا. بقرہ 2 ہجری میں ایک اور 2 ہجری کے درازل ہو رہی ہے, اور اب مسلمانوں کو جہاد اور قتال کے مراحل آنے والے ہیں. خام مارکہ رمضان المبارک جو ہونے والا, اس کے ہی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا گیا. یہ آیات خاص طور پر بڑی اہم ہے, غزلے نازل ہوئی اور مسلمانوں کو جہاد کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا گیا. فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, مسلمان امت سے خطاب شروع ہوا, اور سب سے پہلی بات کیا بیان فرمائی, اے لوگوں جائے ہو مدد حاصل کرو صبر نماز کے ذریعے. یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کس کام مدد, کس کام کے, کسی مشن کے لیے حاصل کی جاتی ہے؟ وہ میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں, ذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. دعوت, تبلیغ اور اقامت اور شہادت کے مراحل طے کرنے, اس مشکل کام کے لیے آپ تمہیں لازمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. لہذا اللہ سے تعلق مضبوط کراتے ہو, مدد حاصل کرنا چاہتے ہو, تو یہ دو چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. نمبر ایک صبر, یعنی ڈٹے رہو اپنے موقع پر, جمے رہو اپنے موقع پر. تمہیں مشکل بھی آئے گی, تکلیف بھی آئے گی, استہزاء بھی کیا جائے گا, مذاق بھی اڑایا جائے گا, پتھر بھی کھانے پڑیں گے, تلوار کا معاملہ بھی آئے, گردنیں بھی اپنی جو ہے وہ اسلام میں کرنی پڑیں گی, لیکن ڈٹے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور نمبر دو, صلاح, صلاح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد حاصل. ان اللہ مع الصابرین, اس لیے کہ اللہ پاک تو والوں کے ساتھ ہے. اپنے موقع پر ڈٹے رہو, دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے, اقامت کا, اللہ کی مدد لازم حال ہوتی ہے. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر آئی, 17 رمضان المبارک, 313 نہتے صحابہ کرام اکثر و بیشتر کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی, وہاں 1000 کا لشکر لے کر آ گیا ابو جہل, اللہ کی مدد آئی نہیں آئی. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار, اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. بشرط یہ کہ تم استقامت دکھاؤ، ڈٹے رہو اللہ کے دین پر. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ معیت، اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے دین رہے. اب اس کے بعد ہمارے دین میں شہادت، خاص طور پر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو کیا درجہ ہے، عظیم ترین درجہ جو نبوت کے بعد ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. ولا تقولوا لمات، اور وہ لوگ کے جو اللہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز مر، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولون، اور تمہیں معلوم ہے اللہ پاک نے کیا زندگی ان کو عطا فرمائی. کیا کہیں فی سبیل اللہ وہ اس کی راہ میں اپنی گردن کٹواتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اعلیٰ طریقہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور شہادت آپ کو مار کے بعد یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. بہرحال مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ صدق کا درجہ عطا فرمائے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کی اور نہ ہی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، یہ شخص اگر مر گیا بغیر خواہش کیے ہوئے تو یہ ایک موت ہے، نفاق کی حالت میں وہ مرا. لہٰذا بات خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے، اور جنگ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شدید خواہش تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جاؤں. تین مرتبہ رسول نے خواہش کا اظہار کیا، لیکن ظاہری بات اللہ کے رسول کے، اس لیے آپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. کتب اللہ علی بن انا ورسولی، یہ اللہ پاک نے لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن خواہش پر اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ اہل ایمان کے اندر بھی قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ پیدا ہو، ہمارے دلوں میں پیدا کے دوران جو شخص قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، اس کے بارے میں فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. فلاک اللہ تشعرون، تمہیں معلوم نہیں اللہ پاک نے کیا زندگی عطا فرمائی. اس کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کی جان ہوئے تو نمبر ایک، شہید کا خطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جیسے ہی جان نکلتی ہے فوری طور پر اس کو جنت میں داخلہ ملتا ہے. سورہ یاسین کے آیت مبارکہ آپ کے ذہن میں، اگلے کو قتل کر دیا گیا قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ فوری. یعنی شہید جی سبیل اللہ کے لیے کوئی برزخ نہیں، اس کو تو غسل بھی نہیں دیا جاتا، وہ پاکیزہ خون ہوتا ہے جو کوئی کفن بھی نہیں، وہ پاکیزہ جسم ہوتا ہے جو اللہ کو کفن دیا جاتا ہے، نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی پاکیزہ حالت میں اللہ کرے گا، ایسی حالت میں خون بہ رہا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ بان کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. کیا ولا کلّہ کا چرون، وہ ظلم نہیں، کیا زندگی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. آیت نمبر ایک، اس زمانے میں بھی اہم تھی، اگر اللہ کے دین پر آنا چاہتے ہو، دین پر چلنا چاہتے ہو، دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو، دین کی، تو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ویلکم کیا جائے، ہار پہنایا جائے اور زندہ باد کے نعرے. یہ تو وہ رستہ ہے کہ جس میں لازمن مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی. جب رحمت للعالمین کو سننا پڑا شاعر کذاب اور طائف، جس میں اثر کو پتھر، عہد کے میدان میں آپ کا جس میں مبارک لہو لہان ہوا، تو پھر میرے اور حیثیت ہے دین کا کام کریں گے تو لازمی طور پر یہ مشکلات آئیں گی. پہلے سے کان کھول کر سن لو کہ اس راہ میں آزمائشیں آئیں گی. تو فرمایا وَلَنُبْلُوَنَّكُمْ، عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، میں نے تھوڑا زور دیا خاص طور پر اس میں، لیکن ٹرانسلیشن ممکن نہیں رہا. ترجمہ یہ ہوگا، اور ہم تمہیں لازم آزما کے رہیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ. پانچ فرمائی، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف بھی آئے گا، اپنے کیریئر کا خوف خاص طور پر، مستقبل کیا ہوگا دین میں اگر یہ وقت، تو مستقبل میں کیا ہوگا. اسی طرح بھوک بھی آئے گی، معاشی معاملات خاص طور پر تمہیں وہ ستائیں گے، پھر مال اور جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا صحابہ کرام کا، مال بھی لگا لگی، دو کرام نے اپنی جانوں کے لاشیں پیش کیے اس راہ میں، تب کہیں جا کر اللہ کا، اور پھلوں کا نقصان بھی ہوگا، تبوک کے موقع بھی ہوا، اور ظاہر بات ہے محنت جو ہوتی ہے اس سے بھی تو پھل، اس کو بھی تو پھل کہا جاتا ہے. آپ نے ایک محنت کی ایک شخص پر، بہت اس کو شہید کر دیا گیا، یا پھر یہ کہ کوئی اور اس کو اٹھا کر لے گیا، تو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اس پر، یعنی آپ کے پھلوں کا نقصان بھی ہوگا. وبشر الصابرین، لیکن اے نبی آپ ڈٹے رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے دین کی دعوت و تبلیغ کا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ صابرین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے. مصیبت کہتے ہیں ایسے حالات کو جو آپ کو پسند نہ ہو، تکلیف دہ صورت حال، ایسی ناخوشگوار صورت حال جو ہمیں پسند نہ آ رہی ہو. وہ نہ اذا اصابت مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں بلاخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ تھوڑی سی مشکل آئے, تکلیف چاہے چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو, زبان پر کلمہ آئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اسی طرح درس و تدریس کا کام کر رہے تھے, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا, آپ نے پڑھا انا للہ و انا, تو گویا تھوڑی سی بھی ہو رہی ہے اندھیرا, اس دوران بھی لائٹ گئی. پر اختیار کرنا چاہیے, یہ کلمہ پڑھنا چاہیے, اور کوئی بڑی مصیبت آ جائے, ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا, تو بندہ مومن بہت زیادہ تاثر نہیں لیتا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رحمت ہے, وہ اولئک ہم المہتدون, اور یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہیں. اللہ پاک ہمیں انہیں لوگ ان صفا والمرہ, اب ذہن میں رکھیے کہ اب قتال کا مرحلہ آ رہا ہے, اور قتال کا اصل اولین ہدف تھا اس خانہ کعبہ کو, جو اس وقت مشرکین میں تھا, لہٰذا اس سے متعلق بھی احکامات آئیں گے بھی آئے گا, اور قتال کا مرحلہ ساتھ ساتھ کا حکم بھی آئے گا, قتال کا حکم بھی آئے گا. وجہ میں نے اکثر دی, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یقیناً مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر یطوف بهما, تو کوئی بھی حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے تو کرے. دور میں ان دونوں پہاڑوں بت رکھ دیے گئے تھے, اور بت جو تھے اس کی وجہ سے لوگ جب کرتے تھے تو گویا بت کا. لہٰذا صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا حج کے دوران طواف ہوتا ہے, صحیح ہوتی ہے, اس دوران کیا صفا مروہ کا بھی جو ہے وہ طواف کرنا ہے؟ اس سے کہیں فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس دوران ان کا بھی طواف کر لیا کرو. ومن تطوع, اور جو کوئی بھی خوشی سے نکلے گا, فإن اللہ شاکر علیم, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر شاکر سے مراد قدر, چھوٹی سی چھوٹی قدر کرے گا. شاکر کا لفظ آتا ہے سے مراد ہوتا ہے شکر گزار ہے, اور اللہ کے لیے شاکر کا آتا ہے تو قدر دان ہے, تمہاری چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرمائے گا, اور علیم ہے تم کس نیت سے کر رہے ہو عمل, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تمون میں انزل اللہ انزلنا من البینات, ابھی آیات بڑی سخت ہیں, خاص طور پر امت کے لیے جس کو اللہ سے بنایا اور کلام کے ساتھ وہ روگردانی کرے, جس طرح یہودیوں کا طرز عمل تھا وہی طرز عمل اگر کوئی امت اختیار کی تو یہ آیات مبارکہ بڑی سخت ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, نازل فرمایا بینات میں سے, کھلی نشانیوں میں سے, والہدا ہدایت میں سے, مِنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ, اس کے بعد ہم نے اسے واضح فرما دیا لوگوں کے لیے کتاب میں, وہ لوگ جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کرنے کے لیے اسے چھپاتے ہیں. بات سنیے, اولئک یلعنہم اللہ, یہی ہے وہ بد نصیب لوگ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ولعنہم اللاعنون, سارے کے سارے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اللہ کی کتاب امانت ہے, اگر وہ کتاب کی تعلیم و تبلیغ نہیں کرے گی تو اللہ سے لعنت کی مستحق ہوگی. الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں سے توبہ کریں, یعنی اپنی روش کو درست کر لیں, وہ اصلحو اور اصلاح کریں, وہ بینو اور اللہ کی تعلیمات کو لوگوں کے اولائے کا اتوب علیہم, یہ وہ لوگ جن کی طرف میں نظر کرم کرتا ہوں ابو رحیم, اور میں تو یعنی وہ لوگ جن کو حامل کی تقدہ نہ کریں تو اللہ, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں جن کو ہوش آ جائے. الحمدللہ ہم بھی یہاں اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں, صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب تو مقصد نہیں ہے, مقصدوں کے سامنے واضح کر دی جائے, کھول کے بیان کر دی جائے, اسی مقصد کے تحت یہ گویا توبہ ہی کام. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں, اپنی روش کو درست کریں, سامنے بات کو واضح کریں, ان کی طرف میں نظر کرم کروں گا, اور میں تو ہیں تک. ان الذین ماتوا وهم کفار, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کافر تھے اور مر گئے اسی حال, اولئک علیہم لعنت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, وہ تمام فرشتوں کی لعنت ہے, وہ الناس اجمعین, اور سارے کے سارے انسانوں کی لعنت ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ. لا یخفف العذاب, ایسے لوگوں پر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, ولا هم یذرون, اور نہ ہی کوئی ان کو مہلت دی جائے گی. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود ایک ہی, لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, رحیم, وہی الرحیم ہے, بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. ساری حوالے صاحب کے سامنے بات رکھی تھی, یہ ہے آیات الآیات, آیت نمبر 164, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بے شمار آیات کا تذکرہ کیا ایک آیت میں. ان نفیق, یقیناً زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات کے اختلاف میں, آنے جانے میں, الٹ پھیر میں, دن کی تاثیر کچھ اور ہے, رات کی تاثیر کچھ اور ہے, دن کے وقت شدید گرمی ہے, سورج کا جو ہے معاملہ ہے, رات کے وقت ٹھنڈک ہے, اور خاص طور پر نیند کا معاملہ ہے, اس میں اللہ پاک نے سکون رکھا ہے. وَلْ فُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ, اور اس کشتی میں جو چلتی ہے دریا میں, بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ, وہ چیز لے کر, وہ سامان تجارت لے کر جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ جو کشتیاں چلتی تھیں پہلے زمانے میں آج بھی چلتی ہیں, بلکہ اکثر و بیشتر جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کے درمیان جو ٹریڈنگ ہوتی ہے خاص طور پر, وہ ابھی بھی جہازوں پانی کے جاتی ہے. تو فرمایا اس کشتی میں جو چلتی ہے دریا میں یا سمندر میں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, وما انزل اللہ منها, اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان سے من ماءٍ, پانی کی شکل میں, فأحیا به الأرض بعد موتها, اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ پاک نے زمین کو زندہ فرما دیا, وبث فیها من کل دابة, اور اللہ پاک نے پھیلا دیا زمین کے اندر, وہ تصریف ریاح, اور ان ہواؤں چلنے میں کبھی میں لو چل رہی, بارش کی ہوا آ رہی ہے, خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں, کی جو تبدیلی ہے تصریف ریاح, زمین اور آسمانوں کے درمیان یہ مسخر بادل, یہ بادل جو ہے چلتے ہیں اللہ کے حکم سے, تصویر کیے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کئی بڑی نشانیاں, عقل سے کام لیں, غور و فکر سے کام لیں, اس زمین اور آسمان پر غور کرتے ہیں تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, دن اور رات کے نظام پر غور کرتے ہیں تو اللہ کی معرفت ہوتی ہے, کبھی کبھی جاتی ہیں دن اور رات پورا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے, آئی مدبر ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کو سائنٹیفک طریقے سے, پھر یہ جہاز خاص طور پر اگر آپ نے سمندر میں دیکھے ہوں, یہ عجیب نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, سوئی آپ ڈالتے ہیں تو وہ ڈوب جاتی ہے, اتنا تنو وزنی جہاز لوہے سے بھرا ہوا وہ سب چل رہا ہوتا ہے سمندر کو چیرتا ہوا کیسے. پھر یہ پانی خاص طور پر میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو, واٹر سائیکل خاص طور پر کتنی زبردست ہے, کیسے اللہ پاک انسانوں کے لیے زندگی رکھی ہے اس پانی سے, ہم یہ ہمارے جسم کے اندر بھی اکثر و بیشتر سروائیو کرتے ہیں. پھر یہ کہ بے شمار جانور مختلف لوگ انواع و اقسام کے جانور ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کی, ان کی غذا کا کھاؤ سے, ان بادلوں پر غور و فکر کرو تمہیں اپنا رب نظر آ جائے گا, کھول آپ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, دیکھو ان کو اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی کے ذریعے آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے جس ہستی کی وہ نشانی ہو, فوری طور پر وہ یاد آ جاتی ہے. لہٰذا عینات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے. تین طرح کی نشانیاں موجود ہیں, نمبر ایک یہ آیات قرآنی جس کو پڑھ کر کلام اللہ ہی یاد آ رہا ہے یقینی طور پر, دوسری یہ پوری کائنات آیات اپنے رب کی معرفت کا سامان لیے ہوئے ہیں, ذرہ چیر کے دیکھا تو وہاں پر ہی پتہ چلا کہ کوئی ایٹم سے آپ نے الیکٹران پروٹون نیوٹران کو کر کے آسمان پر غور, سورج پر تو زمین اور آسمان کے درمیان سورج, واقعی یہ اللہ کی سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. پھر ایک اور نشانی ہے, وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں, دیکھتے نہیں ہو, غور نہیں کرتے یہ تمہارا دل کیسے فنکشن کر رہا ہے, پورے جسم کو بلڈ پہنچا رہا ہے, لائف پوری زندگی کی اس دل پر کنٹرول کرتی ہے, یہ آنکھوں کا نظام, کانوں کا نظام, زبان کس طرح ٹیسٹ کر رہی ہے, تمہاری اسکن کیسے محسوس کر رہی ہے, کیسے پنپتے ہو, کیسے بڑے ہوتے ہو, پید ہو رہے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, کتنے سارے نظام ہیں جو تمہارے اندر, تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سرا کے زندگی, اگر میرا نہیں بن نہ بن, اپنا تو بن, اپنے بس کہاں جانا ہے, ایسی دنیا میں پیدا ہوا یہ ختم ہو جاؤ گے یا کہیں سے آئے ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کہیں واپس جانا ہے, یہ غور و فکر کرو اس دنیا میں تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں حاصل ہوں گی. بہرحال نشانیوں کو دیکھ کر رب یاد آئے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو, اس سے محبت پیدا ہو, لیکن جب انسان کی فطرت مست ہو جائے گا کیا ہوتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں, شرک کر لیتے ہیں, یو خیبون ہوم کا حب اللہ, اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ نہیں چاہیے, اس کے برعکس والذین آمنوا اشد للہ, اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں واقعتاً وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اپنے رب سے, ان ایسانیوں کو دیکھ کے اپنے رب کی ماں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر بلاخر اپنے رب سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو موضوع قرآن حکیم میں 6 مرتبہ بیان ہوا ہے, اس سے آپ اس کی اہمیت کر سکتے ہیں, قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے, دنیا دار قسم کے لیڈرز کے پیچھے چلنے والے, اپنی عاقبت بدلنے والے وہاں کس طرح اپنے لیڈرز پر لان تان کر رہے ہوں گے, اس کے ایک نقشہ ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, کاش کے وہ لوگ دیکھ سکیں کیا کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب تو, اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, اور ان کے سامنے یہ بات واضح, قوت طاقت اقتدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, کل کا کل, وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یقیناً اللہ سبحانہ دینے والا ہے. اس تبرع الذین تبعوا, جب تبرع کریں گے, اعلان برات کریں گے وہ لوگ جو جن کی پیروی گئی, لیڈرز دنیا دار لیڈر جن کے زندہ باد اور جے نہ جے کے نعرے لگائے گئے, وہاں صاف اعلان برات کرے, من الذین تبعوا, ان لوگوں سے جو نروی کرنے والے تھے, بلائنڈ فالوور سے اپنے لیڈرز دنیا داروں کے, اول عذاب, اور وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, اتاب بھی الاسباب, اور سارے اسباب سارے ذرائع سارے تعلقات کاٹ دیے جائیں گے, وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کہ جس پر بات کر دی. اس نے کہا گھروں کو آگ لگا دو تو ہم نے آگ لگا دی, ہم نے گولیاں کر دی, ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا, لیکن وہاں لیڈر کسی کے کام نہیں آئے گا. وقال الذين تبعوا, اور پیروی کر رہے تھے, فالوور عام الناس تھے, لنا کرتن, ایک موقع مل جائے, ایک چانس دے دیا جائے, فنتبرم, تو ہم بھی پھر اعلان برات کریں گے, کما تبرؤوا منا, جیسے انہوں نے ہمیں اعلان برات کر دیا, آج صاف صاف گزر گئے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہ, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ان کو حسرت کے طور پر دکھائے گا. دیکھو اپنی زندگیاں برباد کر کے آگے تم دنیا کا یہ اعمال دکھائے جائیں گے, یہاں پر کوئی کسی طرح سے ملے گا, کوئی سپلیمنٹری نہیں, حسرات علیہ کے طور پر ان کو دکھایا جائے گا. وما ہم بخارجین من النار, اور یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. اللہ پاک نے انجام بسے میں دنیا میں بہرحال فالو تو کرنا ہے, لیکن کن لوگوں, وہ جو اللہ والے ہیں, دیندار ہیں, نبیوں کو فالو کرنا ہے, اور وہ بھی غیر شعوری طور پہ نہیں, پورے شعور سمجھ کے دین کو اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ لوگ ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے آپ جنت میں جائیں گے. فرمایا ایھا الناس, اب نیا ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے, وہ احکامات شریعت میں خاص طور پر حلال اور حرام کی تعلیم مرتبہ آیا. یا ایھا الناس کھلو مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے اتائی نازل کے ساتھ, حلالا پاکیزہ ہونی چاہیے. حلال کی لسٹ اللہ, حرام کی لسٹ اللہ پاک نے بیان فرمائی, اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ حلال ہے ظاہری اعتبار سے صاف ستھرا ہو. تو یہ بات پاکیزہ ہونا چاہیے, یعنی حلال ہے لیکن سڑ چکا ہے وہ حرام ہو گیا. اسی طرح پوری لسٹ آئی ہے کہ وہ خون نہ ہو, وہ حرام مردار نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. نے دنیا میں کھانے پینے کی اجازت دی ہے, کھاؤ حلال چیز اور پاکیزہ سے ہے حلال. کے نام کے ساتھ کسی بت کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا, کسی بزرگ کے ساتھ منسوب کر دیا, تو ظاہری بات ہے اس میں شرک کیا, ہمیں شرک کی ناپاکی اس میں شامل ہو گئی. تو حلال اور پاکیزہ اس کے ساتھ میں کل اچھا چکا ہم کے سامنے, کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے. لہٰذا قرآن حکیم بار بار حلال چیزوں کو کھانے کی طرف توجہ دلاتا ہے. ولا تتبع خطوات الشیطان, دیکھو شیطان پیروی نہ کرو, تو مار کر شیطان کی نہ, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس نے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, وہ تمہارا دشمن, واضح دشمن. ما یامرکم بسوء, اب دیکھو وہ دیتا ہے, وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا ورنہ اور بے حیائی کا, وہ ان تقول علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالی نہیں جانتے. ایسی گڑی ہوئی باتیں, بدعات, غلط قسم کی اللہ کی طرف منسوخ کرنا, یہ اس چیز کا حکم دیتا ہے. اب یہ طرز عمل پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کتاب و شریعت کی تعلیم کی طرف لے کر آئے, بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا, حدیث میں یہ, سنت میں یہ, تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آبا پرست ہوتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں آبا اجداد یہ کیا کرتے تھے, بھائی 10 محرم کا علیم ہمارے آبا اجداد بناتے ہم بھی بنائیں گے, ہمیں نہیں پتا کہاں کچھ لکھا ہوا ہے, پھر کون سے یہ ملا ہے, 12 ربیع الاول ہے, یہ اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں, ہمارے بزرگ نے کیا ہے, تازیہ کہاں سے آیا, کیوں ہے, اس کی ہمیں پتا, ہمارے بزرگوں نے بنایا. تو یہ آبا پرستی کہلاتی جاتی تھی, بلائنڈ فالوور, اور آج بھی ملیں گے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے, اتبعوا ما انزل اللہ, کہ اتباع کرو اس کلام کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم, قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیہ آبانا, تو کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے تو وہی بات کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا, ہمیں قرآن وغیرہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے خاص. اول کانا آباؤنا شیئا ولا یہتدون, تو کیا وہ اب بھی پیروی کریں گے اس بات کی, آبا اجداد کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے. اگر ان کا قرآن نہیں پہنچی اور خدا نہ خواستہ بدعات میں انوالو ہو گئے تو کیا گے, دلیل اصل میں شریعت اسلامی حدیث کی بنیاد پر اعمال ہونے چاہیے. وہ مثل اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, ایسے کمثل جیسے کہ ایک شخص ہو جو پکار رہا ہو ایسے شخص کو, بما لا یسمع الا دعاء و نداء, ایسے شخص کو پکار رہا ہو کہ جو کچھ بھی نہیں سوائے پکارنے کے, یعنی ایک ایسا بدہواس شخص اس کو آپ بلا رہے ہیں دین کے, تو سمجھ رہا ہو صرف یہ مجھے پکارا جا رہا ہے اور چیخو پکار ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. جیسے بھینس کے آگے دین بجانا بیکار ہوتا ہے, دین کی بات کرنا اس طرح سے بیکار ہے, وہ کچھ نہ اس میں غور کرتے ہیں. سمون بکمون اومیون لا یقلون, بہرے ہیں, گونگے ہیں, بس عقل سے کام نہیں لیتے. ہم نے عقل دی غور و فکر کے لیے, عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا, پھر دیکھیں اوپر آئے گا یا ایھا الناس, اب صیغہ بدل گیا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. اگر حلال روزی جسم میں جائے گی تو شکر ادا ہوگا, حرام سے اگر پرورش کرو گے تو عبادات میں لذت نہیں آئے گی. وشکر اللہ تعبدون, شیطان اسی کی عبادت کھاتے ہوگا, رحمان کا ہو تو رحمان ہی کی بھی کرو, کھاتے رہے شیطان کا ہو. تو کہا گیا جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرتے ہو. اب اس کے بعد یہ جو موضوع آ رہا ہے حرام اشیاء کی فہرست, پھر سورہ مائدہ میں آئے گی, سورہ انعام میں آئے گی, سورہ نحل میں آئے گی, پہلی مرتبہ آ رہی ہے. اللہ پاک نے چند چیزیں حرام کی ہیں, ان کا علیکم المیتا, اللہ پاک نے ہمارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے. تو خون کے اندر ہی سارے جراثیم ہوتے ہیں, اگر خون نہ نکلے تو وہ جراثیم پھر آپ کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے. ولحم الخنزیر, اور خاص طور پر حرام کیا اللہ پاک نے سور کا گوشت, کیونکہ یہ جانور ایسا ہے اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں, اور اس کی چربی میں, اس کے جسم میں, اس کے گوشت میں وہ بے حیائی کا پہلو بہت زیادہ ہے جو راوی کی طرف جاتے ہیں. فما اہل لغیر اللہ, اور اس جانور کو بھی حرام کر دیا, کسی اور کا نام لیا گیا, یعنی شرک کی عامل شامل کر دی گئی. فمن سر غیر باغ ولا عاد, ہاں وہ چار ہو گیا, بھوک کی شدت کی وجہ سے بالکل لاچار ہے, سرکشی کرنے والا نہیں, نہ ہی حد سے بڑھنے والے, فلا اسما علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ حرام, کہ جتنی زندگی بچانے کے لیے ضرورت ہو. اللہ نے اجازت دی تھی تو آپ تو پیٹ بھر کر کھاؤ, بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے اجازت, تو فرمانی سور رہا غیر باغ والا آپ, تو صرف اتنا کھانے کے جان بچ جائے. ان الرحیم, اللہ پاک مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, پھر وہی مضمون آ رہا ہے, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ میں سے, ویاتون بہ ثمنا قلیلا, اور چھپا کر اس کے عوض پر تھوڑا سا بدلہ حاصل کر لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بر, فتوا فروشی کی طرح حق بات آپ کے مطلب کا فتوا دے دیا اور آپ سے کچھ فائدہ حاصل کر لیا. علماء یہود کا ترجمہ ملتا, ارے ہاں بھی علماء سو کا تو فتوا چاہیے تو آپ کو مل جائے گا, کوئی جیب گرم کر دیجیے, کوئی فلاور یا کوئی اور کام کروا لیجیے, آپ کو آپ کے مطلب کا فتوا ملے گا. تو فرمایا اولئک ما اختیار کریں وہ کان کھول کر کہ وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے, مگر آج وللمهم الله يوم القيامه, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا, آپ لوگ ہیں اللہ پاک ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا. ولا یزکی, لوگوں کا تذکرہ کر تذکیہ پاک کرے گا, ولا ہم اللہ پاک اس روی سے محفوظ فرمائے, کچھ لوگوں کا تذکیہ باغ, یہ بات ابھی ایک بزرگ سے ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو کوالیفائی نہیں کر سکے لیکن اللہ پر ایمان تھا, اللہ پاک قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر وہاں پر ان کا تذکیہ کرے گا, ان کے جو بھی گناہ تھے وہ معاف کروا کر وہاں سے نکال لے گا, کبھی نہ ان کو بہرحال وہاں سے نکال لیا جائے گا. لیکن یہ بدنصیب کے جو اللہ پاک نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اصطرفوا الضلالۃ بالہدا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمالی, جنہوں نے مول لے لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے, عذاب مول لے لیا مقصد, فما اصبرهم علی النار, کیا ہی عذاب پر کرنے والے ہیں, کیسے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں. نزل الکتاب, اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ, ایسے نہیں ہے کہ پڑھے جاؤ کیے جاؤ, اس کا ایک مقصد ہے دنیا میں نازل ہونے کا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, لفی شقاقٍ بعید, بہت دور کی گمراہی میں نکل چکے ہیں. ہمارا پورا ہو چکا, اور آیت در آرہم آیت مبارکہ قرآن حکیم کی آیت نمبر 171, انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا. اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات.